سامعین محترم، اب میں ایسی شخصیت کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں جن کے آنے سے الحمدللہ ہماری اس مدرسہ میں تخصص ختم نبوت کا شعبہ شروع ہوا، اور الحمدللہ اس سال سے تخصص فی الفقہ کا شعبہ بھی شروع ہوا ہے۔ میری مراد حضرت مولانا رضوان عزیز صاحب دامت برکاتہ ہیں، فاضل نوجوان ہیں، الحمدللہ بہت ہی علمی گفتگو کرتے ہیں۔ میں اب دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا رضوان عزیز صاحب دامت برکاتہ ان کو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ عزیز سامعین، مختصر وقت میں اور اچانک حکم پر آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو اعزاز بخشا ہے، یہ اعزاز سابقہ امتوں میں کسی کو نہیں ملا۔ دنیا میں اصولی طور پر جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، سب مذاہب اصل کے اعتبار سے تین ہیں، تین ملتیں اصل ہیں، باقی سب اس کی فروعات ہیں اور اصل سے نکلنے والی جزیات ہیں۔ ایک دین یہودیت ہے، ایک دین عیسائیت ہے، اور تیسری ملت اور تیسرا دین دین حنیفیت، جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ملتوں میں جو سابقہ گزر چکی، ان میں سے ہمیں جو صفت عطا فرمائی ہے، وہ سابقہ امتوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ یہودیت کو اللہ تعالیٰ نے صفت جلال سے نوازا ہے، وہ ایک جلالی امت ہے، اور عیسائیت کو اللہ نے صفت جمال سے نوازا ہے، وہ ایک جمالی امت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو اللہ نے صفت اعتدال سے نوازا ہے، اور یہ ایک اعتدالی امت ہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں راہ اعتدال والی ایک درمیانی امت بنایا ہے۔ اب تینوں راستے پورے ہو چکے، اب نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ کوئی اور راستہ ہے۔ ایک راہ اعتدال اعتدالی امت یہ دین اسلام کی شکل میں موجود ہے۔ اب نہ تو کوئی چوتھا راستہ بچتا ہے، نہ کسی چوتھی امت کے لیے کوئی راہ باقی بچتی ہے۔ اب اجمال والے بھی چلے گئے، جلال والے بھی چلے گئے، اب آخری امت امت اعتدال ہے۔ اس کے بعد یہ زمین کی صفحے لپیٹ دی جائیں گی اور آسمان کا شامیانہ اتار لیا جائے گا، یہ میلہ ختم ہو جائے گا دنیا کا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی کسی چوتھی شک کا دعویٰ کرتا ہے، کسی چوتھی امت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ اس نے ابھی تک فطرت کے قوانین کو بھی نہیں پڑھا، اس نے فطرت کو بھی نہیں سمجھا۔ اس وقت ہم ایک ایسے یعنی حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی امت سے واسطہ پڑا ہے، ایک ایسے لوگوں اور ایسے طبقے سے واسطہ پڑ گیا ہے، جس کو نہ تو صفت جمال کی مظہر امت عیسائیت میں شمار کیا جا سکتا ہے، نہ اسے جلال کی مظہر یہودیت میں شمار کیا جا سکتا ہے، نہ ان کا کوئی کام ایسا اعتدال پر مبنی ہے کہ امت مسلمانوں سے جگہ دی جا سکے۔ یہ محض ایک فتنہ ہے، اور فتنہ ایسی چیز ہوتا ہے جو انسان کے ہوش و حواس کو سلب کر لیتا ہے۔ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ایسا خطرناک ترین دور ہے۔ اگر ختم نبوت کے موضوع پہ گفتگو اور حضرات بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ کل تک اس عنوان پر بات چلتی رہے گی، لیکن میں ایک ایسی چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب کتاب الفتن میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے پہلے بھی دو تین فتنے اتنے قوی الجثہ ہوں گے، اتنے مضبوط ہوں گے کہ امت کے دل و دماغ کو وہ بند کر کے رکھ دیں گے۔ ایک کہا بصارت کا فتنہ ہوگا، بصیرت کا فتنہ ہوگا، اور نابینا پن کا فتنہ، یہ نابینا بولنے کا فتنہ، تکلم کا، اور نابینا پن کا فتنہ۔ یہ نابینا پن کیا ہے؟ کیا لوگوں کی آنکھوں سے نور اٹھا لیا جائے گا؟ کیا سب کے سب لوگ اندھے ہو جائیں گے؟ فتنے سے یہ مراد ہے؟ ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ آنکھیں ہوتے ہوئے لوگ اندھے ہوں گے، وہ دیکھنا کچھ اور چاہتے ہوں گے، انہیں دکھایا کچھ اور جاتا رہے گا، کچھ کرنا اور چاہتے ہوں گے، آگے کروانے والے جو ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہیں وہ کچھ اور ہوگا۔ آپ موجودہ دور میں اٹھنے والی تحریکات کو دیکھیے، ایک شخص اٹھ کر ختم نبوت کے عنوان پہ کوئی تبرہ کرتا ہے، امت میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور جو پرانے چراغ ہیں، جو پرانے دیے ہیں، وہ ٹمٹمانے لگتے ہیں، لیکن جو جدید روشنی کے رسیا ہیں، جو جدید روشنیوں کے پیچھے دوڑنے والے ہیں، ان کی آنکھوں میں ان پرانے چراغوں کی
ختم ہو جاتی ہے، ان کو سامنے نظر آتا ہے اس عنوان پہ، اس موقع پہ، اس وقت ان لوگوں نے ہماری رہنمائی نہیں کی، یہ پرانے چراغ مدن ہو گئے تھے، فلاں شخص تھا اس نے فوراً لیٹ جلایا اور اندھیرے کو دور کر دیا، لیکن ہم جانتے نہیں یہ وہ بر وقت روشنی فراہم کر رہا ہے کسی حکومتی ایشو پہ، کسی کرنٹ ایشو پہ، کسی نئے سے نئے مسئلے پہ۔ در حقیقت یہ دشمن کا اعلی کار بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فتنے کے دور کے بارے میں فرمایا تھا، ہم بے شک بہت شدت پسند ہیں، ہم ہر فتنے میں فوراً دوڑتے ہیں، ہر فتنے میں فوراً کود جاتے ہیں، اپنی زبان سے، قول سے، فعل سے، ہر عنوان سے ہم فوری تبصرہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، ہر اچھلنے والی تحریک کے ساتھ شامل ہو جانا اپنی مذہبی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات ہم نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آنے والے دور میں ایسا فتنہ اٹھے گا، اس دور میں جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو پیدل چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے، جب بھی ملک میں کوئی فضا خراب ہوتی ہے، جب بھی ملک کے اندر کبھی کوئی ایشو اٹھتا ہے، ہم بیٹھنے کی بجائے، کھڑے ہونے کی بجائے، چلنے کی بجائے دوڑنے والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد اپنا پورا مشن اور پورا کاج بدنام کرا کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے؟ یہ چلنے والے، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کسی فتنے کے دور میں امت کی رہنمائی نہ کی ہو۔ حکومتیں اور ان کا طریقہ واردات ہر دور میں یہی رہا ہے کہ نان ایشوز پہ عوام کو مصروف رکھا جائے، اور چور چور کی آواز لگا کر کسی اور ایشو کے اوپر ان کو متوجہ کر کے ملک کے مفادات پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ ملک کا آئین جس کے ساتھ آئے روز ہمارے ملک کے عزیز میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، اور آئے روز اس کے اوپر نئی نئی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے یہ بچوں کا کھلونا ہے؟ کیا وہ لوگ نہیں جانتے جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیسا قانون ہے جس قانون کو بنوانے کے لیے اس امت نے 10,000 جانیں دی تھی، کیا یہ امت اس قانون کو بچانے کے لیے 10,00,000 جانیں نہیں دے سکتی؟ کیا امت مسلمہ کی کھوک کھوک بند ہو چکی ہے؟ کیا اب کوئی اور غازی علم الدین پیدا نہیں ہوتے؟ انہیں بھی پتا ہے جو پیچھے کھلاڑی بیٹھے ہیں، انہیں بھی پتا ہے جو آگے ناچنے والی پتلیاں ہیں کہ ہم کن کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، تمہارا یہ دبدبا، تمہاری یہ چالیں، تمہاری یہ سازشیں کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ دشمن بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، اور دشمن کے نادان خیر خواہ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے اکابر پہ اعتماد نہیں رہتا، ہم ٹھنڈے پاؤں سے نہیں چلتے، ٹھنڈے قدموں سے نہیں چلتے۔ یاد رکھیے، جب قوم کے اندر ایک طرز کا سیلاب چل پڑتا ہے، ایک میلان چل پڑتا ہے، اس وقت ختم نبوت کی تحریک کی وہ فضا بن چکی ہے پورے ملک کے اندر، پورا ملک ختم نبوت کے مسئلے پہ اتنا حساس ہو چکا ہے، اب نہ مسلکوں کی قید رہی ہے، نہ جماعتوں کی قید رہی ہے، نہ اداروں کی قید رہی ہے، چاہے وہ کسی مسلک، کسی مشرق، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جب بات پیغمبر کی ختم نبوت کی آتی ہے وہ جوالا مکھی بن جاتا ہے، ایک پھٹا ہوا آتشفشاں بن جاتا ہے، اور یہی دشمن کے لیے پلس پوائنٹ ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کو ایسے عنوانات پر ایسا چھیڑا جائے، ان کو ایسے زدوکوب کیا جائے، ملک کے امن کو ان کے ہاتھوں تباہ کیا جائے۔ یاد رکھیے، ہمیں اپنا وطن ہر حال میں عزیز ہے، ہمیں اپنا ملک ہر حال میں عزیز ہے۔ کیوں؟ روئے زمین پہ یہ پہلا ملک ہے جس نے مرزائیت کے کفر کا فتویٰ جاری کیا تھا، روئے زمین پہ پہلا ملک ہے جس نے مرزائیت کے کفر کو پہچانا تھا اور پہچان کر اسے امت مسلمہ سے علیحدہ قرار دیا تھا۔ اب دشمن چاہتا ہے مذہبی عنوانات پہ انہیں مشتعل کر کے انہیں لڑایا جائے، ان کو تصادم کی فضا بنائی جائے تاکہ نہ یہ ملک رہے اور پاکستان کو اس بات کی سزا دی جائے کہ اس کی پارلیمنٹ میں اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا، اتنا بڑا کام کیوں کیا اس کی پارلیمنٹ میں۔ لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے، ہم نے اس ملک کا بھی دفاع کرنا ہے، اپنے عقیدے کا بھی دفاع کرنا ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ ملک ہماری ہمیں اپنی جانوں سے عزیز ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہمیں دنیا مافیہ کی ہر چیز سے عزیز ہے، جب ہم اپنی جان پیغمبر کی ختم نبوت پہ قربان کر سکتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز ہمارے ہے ایسی قیمتی نہیں ہے جو پیغمبر کی ختم نبوت پہ ہم قربان نہ کر سکے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، ہمیں ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنا چھوڑنا ہوگا۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے، ہمیں پگڑی اچھالے، ہم کہتے ہیں بڑا محقق ہے، بڑی جرت اور دہری کے ساتھ بات کرتا ہے، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ جو شارٹ کٹ راستے ہوتے ہیں انہی راستوں پہ چور اور ڈاکو ہوا کرتے ہیں، لمبے راستے محفوظ ہوتے ہیں، لمبے راستوں پہ انتظامات اچھے ہوتے ہیں، اور جو شارٹ کٹ راستے تنگ گلیوں سے جاتے ہیں انہی گلیوں میں رحزن ہوتے ہیں، انہی گلیوں میں لٹیرے ہوتے ہیں، جو جان بھی لوٹتے ہیں ایمان بھی لوٹتے ہیں۔ ہمیں ہر طرف پہ نئی نئی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، نئے نئے نعرے سننے کو ملتے ہیں، شارٹ کٹ راستے ملتے ہیں کہ اس طرز پہ کام ہوگا، ہمیں روڈ بلاک کرنے پڑیں گے۔ جو اکابر نہیں نکلتے وہ معاذ اللہ ختم نبوت کے غدار ہیں، جو اس تحریک میں ہمارا حصہ نہیں بنتے وہ اس مشن سے مخلص نہیں ہے، یہ بزدل ہے۔ خدا کی قسم ہمارے بڑے مانا لمبا سفر کرتے ہیں، مانا وہ قانون کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، اور کسی بھی ملک کے قانون سے انصاف لینے کے لیے ہمیں بھی معلوم ہے عمر نوح چاہیے، قارون کا خزانہ چاہیے، ایوب کا صبر چاہیے، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، لیکن کوئی شارٹ کٹ راستہ اختیار نہیں کرنا، شارٹ کٹ دعوت پہ لبیک نہیں کہنا۔ اگر شارٹ کٹ دعوتوں پہ لبیک کہا، تحریک ختم نبوت جس کو ہمارے ان بڑوں نے بہت بچا بچا کر ہم تک پہنچایا ہے، تصادم سے بچا کر، لڑائی جھگڑوں سے بچا کر، اشتعال سے بچا کر اس سطح تک پہنچایا ہے، خدا کی قسم یہ تحریک ہائی جیک ہو جائے گی۔ اور جب تحریکیں ہائی جیک ہوتی ہیں پھر مفادات تو کیا، نظریات تو پیچھے رہ گئے، ملکوں کے قوانین بدل جایا کرتے ہیں۔ اگر تمہیں قانون کا تحفظ چاہیے، اگر تمہیں پیغمبر کی عزت و ناموس کا تحفظ چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں پر اندھا اعتماد کرنا پڑے گا۔ وہ ٹھنڈے چلے یا تیز چلے، وہ سست چلے یا تیز روی کا ثبوت دے، وہ آہستہ چلے اور کسی بات پہ شدت والا موقف اختیار کرے یا نرمی والا موقف اختیار کرے، ہمیں ہر حال میں بڑوں کے پیچھے رہنا ہے، آگے نہیں چلنا، بڑوں کے پیچھے رہنا ہے آگے۔ اور اس آخری بات، اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر چھوڑ کر گئے ہیں، جس منصب پر چھوڑ کر گئے ہیں، اس منصب سے اب ہمارے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، ہمارے آگے اب صرف قیامت کا نقارہ بجے گا اور ہم اس پہ لبیک کہیں گے، اور ہمارے آگے کوئی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ مرزا قادیانی ہماری قیادت لینا چاہتا ہے، ہماری امامت لینا چاہتا ہے، کوئی اور ہماری قیادت سنبھالنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھو ہم یہ قیادت کسی کو نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام نبیوں کے امام ہے، اور اس امام الانبیاء نے اس امت کی روحانی تربیت اتنی بلند کر دی ہے، اتنا اونچا مقام دے دیا ہے کہ خود حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے رسول اللہ نے نماز پڑھ کے امت کو قیامت تک درس دے دیا۔ جب کائنات کے سب نبیوں کا امام اس امت کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اب کسی میں دم نہیں ہے اس امت کے آگے آ کر ان کی امامت شروع کروا دے۔ یہ امت تو امتوں کی امام ہے، یہ امت نے تو امام الانبیاء کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، اور یہ درجہ اس لیے دیا گیا، آنے والے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آ کر اسی امت کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امامت کے منصب پہ وہ بھی نہیں آئیں گے۔ اس امت کو امامت کے منصب پہ چھوڑا ہے، ہم امامت کے منصب پہ ہیں، ہمیں ہر ایک کی امامت کے پیچھے نہیں دوڑنا، چاہے وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، مرزا قادیانی کی دعوت کا شاہکار ہو، یا رسول اللہ کے ختم نبوت کے نام پہ قوم کے جذبات سے کوئی کھیلنا چاہتا ہو، ختم نبوت کے لیے جو بھی کوئی محنت کرے گا اللہ اسے اجر دے گا اس کے اخلاص کی بقدر، لیکن ہمیں اعتماد انہیں پہ کرنا ہے جنہوں نے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، نہ رسول اللہ کی ختم نبوت کو داغ لگنے دیا ہے، نہ اس مشن اور موقف کو کبھی رسوا ہونے دیا ہے۔ سست ضرور چلے ہیں، اپنوں کی باتیں ضرور صحیح ہیں، لیکن ہمارے بڑوں نے کبھی مشن سے غداری نہیں کی، اور ہم نے بھی ان سے غداری نہیں کرنی۔ کہ آپ سب کا یہ عزم ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ اور دوسری آخری بات، کوئی کتنا بڑا ملک میں طوفان آ جائے، کتنی بڑی آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، لیکن یاد رکھو ہمیں اللہ نے ایسے بڑوں کے پیچھے نہیں لگایا جن کی قوت بصارت کام نہیں کرتی، جن کی بصیرت سو چکی ہے، وہ بصیرت بھی رکھتے ہیں، بصارت بھی رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے تمام جذبات، تمام اپنی خدمات اپنے بڑوں کی جھولی میں ڈال دے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہم دیکھیں گے ختم نبوت کا پرچم لہراتا رہے گا، دشمن ہزار چالے کرے یہ تو بیچاری کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے طوفان گزر چکے، جب انگریز کی پوری قوت پیچھے تھی تب زمینی لگڑی نبوت کامیاب نہیں ہو سکی، بعد میں کون کس میں اتنا دم ہے کہ اس امت محمدیہ کے اندر کوئی نیا راستہ نکال سکے؟ نہ کوئی نیا راستہ چلے گا، نہ نئی امت چلے گی، بس ہم نے اتحاد کا، اتفاق کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا ہے. اللہ تعالی ہم کو امت معتدل رہتے ہوئے اپنے بڑوں پر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.